السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے نیوز شو کے ساتھ مدثر منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت آپ کے یہاں پاکستان میں رات کی 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بجا ہے. لیجیے پیش ہیں خبریں. سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
رینجرز کا کراچی کے مضافات سے لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ کو گرفتار کرنے کا اعلان. کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین. تفصیلات کچھ دیر بعد.
لال مسجد کے سابق خطیب کے خلاف کارروائی کے لیے سول سوسائٹی کی طرف سے 2 درخواستیں دائر. حکومت سے کارروائی کا مطالبہ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
افغان مصالحتی عمل کی کوششوں میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہے. امریکی جنرل کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں شام کے مرکزی حزب اختلاف گروپ کی نمائندگی کرنے والا ایک گروپ ہفتے کے روز جنیوا پہنچ رہا ہے. لیجیے اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. سندھ میں پاکستان رینجرز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ کو کراچی کے مضافات سے اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ جمعے کی رات کراچی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا. تفصیلات کے ساتھ کراچی سے شہزاد حسین.
پاکستان رینجر سندھ نے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ کو جمعے کی شب کراچی کے مضافات سے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ حساس معلومات کی بنیاد پہ کی گئی اس کاروائی میں اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے. عزیر بلوچ کو کراچی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا اور پھر 90 روز کے لیے رینجرز کے حوالے کر دیا گیا. اس موقع پر عزیر بلوچ کے وکیل خواجہ نوید نے میڈیا کو بتایا.
جج صاحب نے اجازت دے دی ہے کہ 15 دن کے اندر ان کی جی آئی ٹی کرائی جائے, اور اب یہ کہ اندر کوئی خاص بات نہیں ہوئی, کوئی سوال جواب بھی نہیں ہوا. جرنل ایلیگیشن لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ ان کے اوپر بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ اور اغوا اور اس طرح کے جو بھی جتنے جرائم پی پی سی میں لکھے ہوئے ہیں وہ سارے اس میں لکھے کہ وہ ان کے اوپر ہے, اور اس کے لیے ان کو ڈیٹینشن 90 دن کرنا ضروری ہے.
عزیر بلوچ کی امن کمیٹی پر بھی جرائم میں ملوث ہونے کے الزامات لگتے رہے ہیں. کچھ سیاستدان اور تجزیہ کار عزیر بلوچ اور سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے تعلقات پر تبصرے کرتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ عزیر بلوچ کی گرفتاری پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے سے لا تعلقی کا اعلان کرتی رہی ہے اور کہتی رہی ہے کہ عزیر بلوچ کی گرفتاری سے پارٹی یا اس کی قیادت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ کے مشیر اطلاعات مولا بخش چانڈیو نے میڈیا سے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا.
اب اگر اچانک ان کا ظہور ہوا ہے تو پتا چل جائے گا ان کے مقاصد کا. چھپ تو نہیں سکتی آج کل کے ماحول میں, یہ تو جمعیت چھوڑ چکے ہیں, یہ اب ہماری جماعت میں نہیں ہے. عزیر صاحب پیپلز پارٹی نے رابطہ لوکی کی ہے, اس کے بعد بھی اگر آپ یہ کریں گے تو کسی کی خواہش ہو سکتی ہے.
تجزیہ کار پروفیسر توصیف احمد کا اس معاملے پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا.
عزیر بلوچ کی دبئی میں گرفتاری اور اس کے بعد ان کی رہائی اور ان کے پشاور کے کسی سیف ہاؤس میں رکھنے کے بارے میں قیاس آ رہی ہیں میڈیا میں ہوتی رہی تھی, مگر اب یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وزیر داخلہ چودھری نثار اور خوشی شاہ اپوزیشن لیڈر کے درمیان جو گزشتہ 2 دنوں سے لفظوں کی لڑائی شروع ہوئی تھی, اور اس سے پہلے حکومت سندھ نے جو رینجرز کے اختیارات کے معاملے میں کئی مبصرین نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ عزیر بلوچ کو منظر عام پہ لایا جائے گا اور ان کا براہ راست نشانہ سابق صدر زرداری اور ان کے اہل خانہ ہوں گے.
مقامی ذرائع ابلاغ میں ستمبر 2013 میں کراچی آپریشن شروع ہونے پر عزیر بلوچ کے ملک سے فرار ہونے پھر دبئی میں گرفتار ہونے کی خبریں آتی رہیں. پھر پاکستان سے قانونی ٹیم کی عزیر بلوچ کو ملک واپس لانے کے لیے دبئی جانے کی خبریں آتی رہیں, لیکن یہ بات واضح نہیں کہ عزیر بلوچ کی ملک واپسی کب اور کیسے ہوئی. کراچی ایک طویل عرصے سے سنگین جرائم اور دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور لیاری میں مسلح گروہوں میں تصادم بھی ہوتے رہے ہیں, لیکن ستمبر 2013 سے شہر میں رینجرز اور پولیس کے آپریشن کے بعد لیاری سمیت شہر کی امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
پاکستان کے دارالحکومت میں سول سوسائٹی کے سرگرم کارکنوں نے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کو سخت موقف رکھنے والے مذہبی رہنما عبدالعزیز کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان کے وفاقی دارالحکومت میں واقع لال مسجد اور اس کے سابق خطیب مولانا عبدالعزیز کا معاملہ ایک بار پھر ذرائع ابلاغ میں موضوع بحث بنا ہوا ہے. ایک طرف جہاں حزب مخالف کی جماعتیں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے حکومت پر یہ کہہ کر تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ عبدالعزیز کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی، وہیں جمعے کو لال مسجد کے سابق خطیب کے خلاف مقدمات درج کرنے کے لیے سول سوسائٹی کے نمائندوں کی طرف سے دو درخواستیں پولیس اسٹیشن میں جمع کروائی گئیں. ان درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا کہ عبدالعزیز نے انٹرنیٹ پر جاری ایک ویڈیو میں مبینہ طور پر شیعہ مسلک کے خلاف اشتعال انگیزی کو ہوا دینے کی کوشش کی ہے، جبکہ ان کے مدرسے کے طلبہ کی طرف سے داعش سے وفاداری اور اس شدت پسند گروپ کو پاکستان آنے کی دعوت دی گئی. گزشتہ برس بھی عبدالعزیز کے خلاف سول سوسائٹی نے مقدمہ درج کروایا تھا، جس میں دسمبر 2014 میں آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے دہشت گرد حملے سے متعلق ان کے ایک متنازع بیان کو ملک میں عسکریت پسندوں کی حمایت قرار دیتے ہوئے ان کی گرفتاری کی استدعا کی گئی تھی. لیکن تاحال عبدالعزیز گرفتار نہیں کیے گئے اور ان کے ایک ترجمان کی طرف سے تازہ درخواستوں میں لگائے گئے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جن طلبہ نے داعش سے وفاداری کا اعلان کیا وہ مدرسے سے پڑھ کر جا چکے ہیں اور مولانا عبدالعزیز کی طرف سے ویڈیو میں کوئی اشتعال انگیز بیان نہیں دیا گیا. آرمی پبلک اسکول کے واقعے کے بعد حکومت نے ملک سے دہشت گردی و انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے قومی لائحہ عمل وضع کیا تھا، جس میں دہشت گردوں کے حامیوں اور منافرت پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا بتایا گیا. لیکن سول سوسائٹی کے سرگرم کارکنان قومی لائحہ عمل پر پوری نیک نیتی سے عمل کے حکومتی دعووں کے شاکی نظر آتے ہیں. ایک سرگرم کارکن سرور باری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
یہ سارا جو شور و غوغا تھا کہ کوئی بہت پیراڈائم شفٹ لے کے آئے ہیں، وہ تو بالکل نہیں ہو رہی. ہم سمجھتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ ایک کنسنسس ہے، اس کے مطابق جو ہے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہو رہا ہے، جو کہ نہیں ہو رہا ابھی تک، تو ہم سمجھتے ہیں یہ صرف دھوکہ ہے اور اس سے کوئی پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہونے والا جب تک آپ یہ جو اہم لیڈر ہیں ان کی جو آؤٹ فٹس ہیں وہ نام بدل بدل کے آگے آ جاتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی.
لیکن وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے رواں ہفتے ہی ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ عبدالعزیز کے معاملے پر اٹھنے والے سوالات کا وہ شواہد کے ساتھ ایوان میں جواب دیں گے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
افغانستان، پاکستان، چین اور امریکہ کے نمائندے آئندہ ماہ اس بات پر تبادلہ خیال کریں گے اور پاکستانی دارالحکومت میں ملاقات کریں گے کہ کابل اور طالبان کے درمیان التوا میں پڑی ہوئی امن کی بات چیت کو کیسے دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے. تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود.
افغانستان میں حکومت اور طالبان کے درمیان تعطل کے شکار مذاکراتی عمل کی بحالی کی کوششوں سے متعلق چار فریقی اجلاس آئندہ ہفتے اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، جبکہ جنگ سے تباہ حال ملک میں بین الاقوامی فورسز کی قیادت کے لیے نامزد کردہ امریکی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل جان مک نکلسن نے بھی اس ضمن میں پاکستان کی کوششوں کو معاون قرار دیا ہے. وزارت خارجہ کے مطابق 6 فروری کو پاکستان، افغانستان، چین اور امریکہ کے نمائندوں پر مشتمل کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوگا، جس میں افغان امن مذاکرات کا لائحہ عمل طے کرنے کی کوششوں پر مزید تبادلہ خیال کیا جائے گا. گزشتہ ماہ اسلام آباد میں ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے بعد 4 ملکی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کے اب تک 2 اجلاس ہو چکے ہیں. اس کے نمائندوں کی آخری ملاقات رواں ماہ کابل میں ہوئی تھی. افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے مابین پہلی براہ راست ملاقات کا اہتمام پاکستان نے کیا تھا، جس کا پہلا دور گزشتہ جولائی کے اوائل میں مری میں ہوا. لیکن بعد ازاں طالبان کے امیر ملا عمر کی موت کی خبر منظر عام پر آنے سے یہ عمل تعطل کا شکار ہو گیا، جس میں مزید توالد طالبان کے آپسی اختلافات اور افغانستان میں ان کی بڑھتی ہوئی پرتشدد کارروائیوں کے باعث پیدا ہوئی. ادھر افغانستان میں بین الاقوامی افواج کے لیے امریکہ کے نامزد کردہ نئے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل جان مک نکلسن نے اپنی توثیق کے لیے امریکی سینٹ کی کمیٹی کی سماعت کے دوران کہا کہ قبائلی علاقوں میں پاکستانی فوج کی طرف سے دہشت گردوں کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں سے دہشت گردوں کی پاکستانی سرزمین کو محفوظ پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کی قابلیت متاثر ہوئی ہے. لیکن ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد پر باہمی تعاون میں بہتری انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں، اتحادی افواج کی پیش رفت کو برقرار رکھنے اور سرحدی تحفظ کے لیے بدستور بہت اہم ہے. امریکی جنرل نے کہا کہ پاکستان افغانستان اور طالبان کے درمیان مصالحت کی خواہش کا اظہار کرتا رہا ہے، لیکن ان کے بقول اس ضمن میں پاکستان کی حکمت عملی میں تسلسل کی ضرورت ہے. تاہم ان کا کہنا تھا کہ پاکستان طالبان خاص طور پر حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے. جنرل نکلسن کے بقول پاکستان کی طرف سے طالبان پر دباؤ اور اس کی طرف سے مصالحتی عمل کی حمایت افغانستان میں تشدد میں کمی لانے کا سبب بنیں گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
شام کی مرکزی حزب اختلاف کی نمائندگی کرنے والا ایک گروپ پانچ ہفتے کے روز جنیوا پہنچ گیا ہے۔ تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ سعودی عرب کی حمایت والی اعلی مذاکراتی کمیٹی یا ایچ این سی کے ارکان شام میں جنگ کے خاتمے کے مقصد سے ہونے والے امن مذاکرات میں براہ راست شرکت کرتے ہیں یا نہیں۔ اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے اپوزیشن کے بائیکاٹ کے باوجود جمعے کو مذاکرات کا آغاز کر دیا تھا۔ اس سے پہلے سن 2014 میں امن سمجھوتے کے لیے اقوام متحدہ کے زیر اہتمام مذاکرات کی پہلی بین الاقوامی کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ مذاکرات کا آغاز اقوام متحدہ کے صدر دفاتر میں شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے سٹیفن دی مستورا اور شام کی حکومت کے وفد کے درمیان ملاقات سے ہوا۔ اس وفد کی قیادت اقوام متحدہ کے لیے شام کے سفیر بشار جعفری کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کی کچھ تفصیل قمر عباس جعفری پیش کرتے ہیں۔
شام میں بڑے اپوزیشن گروپ کے نمائندے جنہیں ہائی نیگوسیشنز کمیٹی کہا جاتا ہے ہفتے کے روز جنیوا میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی سے ملنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ ملاقات اس کے بعد ہو رہی ہے جبکہ کمیٹی اس بات چیت کے پہلے دن باہر رہی جس کا مقصد وہاں جنگ کو ختم کرانا ہے، لیکن اس بات کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ شامی حکومت کے وفد کے ساتھ براہ راست بات چیت میں حصہ لیں گے۔ اپوزیشن فرح اتاسی جو ہائی نیگوسیشنز کمیٹی کے قریب ہیں،
دیر کمنگ فار ڈسکشن ود مسٹر ڈی مستورا ود دی یو این۔
وہ اقوام متحدہ کے ایلچی ڈی مستورا سے تبادلہ خیال کے لیے آ رہے ہیں، نہ کہ حکومت کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنے یا سیاسی مذاکرات کا عمل شروع کرنے۔ 2014 میں مذاکرات ٹوٹنے کے بعد یہ امن بات چیت پہلی ہے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی اسٹیفان ڈی مستورا کہتے ہیں کہ یہ بات اہم ہے کہ دونوں فریق وہاں موجود ہیں۔ ان کے الفاظ،
that any type of ceasefire discussions which is obviously something that we are aiming at apart from substantive discussions،
مسئلہ دراصل یہ ہے کہ جنگ بندی کے کسی بھی قسم کے تبادلے خیال میں جو کہ ہم چاہتے ہیں شام کے مستقبل سے قطع نظر، ہمیں اس تبادلے خیال میں شرکت کے لیے دو فریق چاہیے۔ آپ انہی کے درمیان تو جنگ بندی کے لیے کہیں گے جن کے درمیان فائرنگ ہو رہی ہے۔ ایسے میں جب کہ شامی حکومت کا وفد موجود ہے، اقوام متحدہ کو امید ہے کہ اتوار کے روز کی بات چیت میں دونوں ہی فریق شریک ہوں گے، لیکن براہ راست بات چیت میں اس بنا پر رکاوٹ پڑ سکتی ہے کہ آیا اپوزیشن کو انسانی بنیادوں پر امداد یا بم کے حملوں جیسے مسائل پر کوئی ضمانتیں مل سکتی ہیں۔ شام میں کوئی 5 سال سے جاری خانہ جنگی میں 2.5 لاکھ لوگ مارے جا چکے ہیں اور لاکھوں بے گھر ہو گئے ہیں، اور ان میں سے بہت سے بھاگ کر مغربی یورپ پہنچے ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ترک حکام کے مطابق ترکی کے مغربی ساحل کے قریب یونانی جزیرے لیسبوس کے قریب پناہ گزینوں کا ایک جہاز ڈوبنے سے کم از کم 33 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ 75 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ ترک ساحلی محافظوں نے بتایا ہے کہ 9 افراد ایک ڈوبنے والے جہاز میں پھنسے ہوئے تھے، جبکہ امدادی گشتی کشتیوں نے 75 افراد کو بچایا اور باقی بچ جانے والوں کی تلاش کا کام جاری رکھا۔ اس سے پہلے بحیرہ ایجین میں نقل مکانی کرنے والے 10 افراد جن میں 5 بچے ہیں اس وقت ہلاک ہو گئے جب ان کی کشتی ڈوب گئی۔ یہ لوگ یورپ پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈوبنے والی کشتی میں شام اور افغانستان کے افراد سوار تھے۔ امریکہ اور برازیل کے صدور یہ عہد کر رہے ہیں کہ وہ زیکا وائرس کے پھیلنے اور اس سے نمٹنے کے بارے میں تمام معلومات کا تبادلہ کریں گے اور اس کے خاتمے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ جمعے کو دونوں رہنماؤں کی بات چیت کے بعد وائٹ ہاؤس نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ اوباما اور دلما روسیف دونوں اس بات کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس وائرس پر قابو پانے کے لیے بہتر ویکسین کی تیاری اور دیگر ٹیکنالوجی کے لیے کام میں تیزی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ زیکا وائرس تمام امریکی ممالک میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور 40 لاکھ لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ ابتدائی طور پر اس وائرس کو برازیل میں 4000 ایسے کیسز کا باعث خیال کیا جا رہا ہے جن میں پیدا ہونے والے بچے بہت چھوٹے سر اور بہت کم دماغ کے مالک ہوتے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ زیکا وائرس کے خلاف ویکسین کی تیاری میں برسوں لگ سکتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے امریکی شہریوں خصوصی طور پر ایرانی امریکیوں کو ایران کے سفر کے خطرات کے بارے میں متنبع کیا ہے. یہ سفری انتباہ جمعے کو جاری کیا گیا جو 5 اگست 2015 سے نافذ العمل انتباہ کی جگہ لے گا. اس میں امریکی شہریوں خصوصی طور پر ایسے ایرانی امریکیوں کو جو دوہری شہریت رکھتے ہیں ایران میں گرفتاری اور حراست میں لے جانے کے خطرے کے بارے میں چوکس کیا گیا ہے. امریکہ کا ایک بحری جہاز جنوبی بحر چین میں ان مقامات سے گزرا ہے جن کی ملکیت کا دعویٰ چین کرتا ہے. امریکہ نے اسے بحری سفر کی آزادی کے نام سے موسوم کیا جبکہ چین نے اسے سنگین طور پر غلط رویہ قرار دیا ہے. پینٹاگون کے ایک ترجمان جیف ڈیوس نے کہا کہ یو ایس ایس کرٹس ویلبر کا وہاں سے گزرنا ان اہم بحری راستوں سے گزرنے کے بین الاقوامی حق کا اطلاق ہے. جنگی جہاز نے پیرسل گروپ میں ٹرائٹون جزیرے کے پاس 12 بحری میل کا سفر کیا جس پر تائیوان اور ویتنام کے ساتھ ساتھ چین بھی دعویٰ کرتے ہیں. بیجنگ میں چین کی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ نے جنوبی بحیرہ چین میں اپنی بحری مشق کے ساتھ امن اور استحکام کو تباہ کیا ہے. اس سے پہلے ایک امریکی جہاز اکتوبر میں وہاں سے گزرا تھا. پینٹاگون کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکی بحری طیارہ جنوبی بحیرہ چین میں بحری نقل و حرکت کی آزادی نامی معمول کی کارروائی کر رہا تھا. ادیس ابابا میں افریقہ کے متعدد لیڈر آج ہفتے کے روز افریقن یونین سمٹ کا آغاز کر رہے ہیں. زمبابوے کے صدر اور افریقی یونین کے چیئرمین رابرٹ مگابے نے سربراہی اجلاس کا افتتاح کیا. اجلاس میں براعظم میں انسانی حقوق پر توجہ مرکوز کی جائے گی. برونڈی میں بحران ایجنڈے پر سر فہرست ہے. افریقی یونین ملک میں تشدد پر قابو پانے کے لیے 5,000 امن کاروں کو وہاں بھیجنے کے منصوبے پر غور کر رہی ہے. ملک میں تشدد کے واقعات میں 400 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں. برونڈی کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی غیر ملکی فوجیوں کا مقابلہ کرے گی اور اس وسطی افریقی ملک میں تعینات کرنے کی کوشش ہوگی. برونڈی میں گزشتہ اپریل کو اس وقت سیاسی بحران شروع ہوا جب صدر پیئر نکورنزیرا نے وہ متنازع تیسری مدت کے لیے نے کہا کہ وہ متنازع تیسری مدت کے لیے صدر کے انتخاب میں حصہ لیں گے. امریکی مسلمان امریکی آبادی میں 1% سے بھی کم ہیں، مگر بعض ریاستوں میں جہاں انتخابی ترجیحات میں بہت قریبی فرق ہے، اس سال صدارتی انتخاب میں ان سے فرق پیدا ہو سکتا ہے. مائیکل سلیون نے لاس اینجلس کے قریب مسلمان ووٹروں سے بات کی اور جانا کہ انہیں کن مسائل اور امور پر تشویش ہے. ان کی رپورٹ کی تفصیلات کے مطابق مسلمان اسلامک سوسائٹی آف اورنج کاؤنٹی میں نماز کے لیے جمع ہیں اور امام کا خطبہ سن رہے ہیں جو ایک مقامی ڈینٹسٹ بھی ہیں. احمد صبو کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سیاسی طور پر تنوع پایا جاتا ہے.
But we all do definitely agree on one thing, and one thing that's very important, that we all are tired from the rhetoric and the fear-mongering and the Islamophobic comments.
مگر ہم سب یقینی طور پر ایک بات پر متفق ہیں، اور وہ ایک چیز بہت اہم ہے کہ ہم سب بیان بازی اور خوف پھیلانے اور اسلام سے خوفزدہ کرنے والے بیانات سے تنگ آ چکے ہیں جو وہ امیدوار بار بار دہراتے ہیں جنہیں ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں. اگرچہ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، تاہم وہ ریپبلکن پارٹی کے نمایاں امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کر رہے تھے جو مسلمانوں کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کر چکے ہیں. مسجد سے وابستہ لوگوں پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ ووٹر کے طور پر اندراج کروائیں.
I registered to vote.
کیا آپ نے اپنے ووٹ کا اندراج کروایا ہے؟ اور لوگ یہ اندراج کروا بھی رہے ہیں. مسجد سے وابستہ اسکول میں مستقبل کے ووٹروں یعنی بچوں کو شہریت کا سبق بھی پڑھایا جاتا ہے. لیلا ڈیکل باب اورنج کرسچن اسکول کی وائس پرنسپل ہیں. وہ کہتی ہیں
Actually, our student population represents 32 different countries from all around the world. The only thing they all have in common is that they are Muslim, but we all share the same beliefs.
ہمارے طلبہ دنیا بھر کے 32 مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہیں. ان سب میں ایک بات مشترک ہے کہ یہ سب مسلمان ہیں، اور ہم سب تمام لوگوں اور تمام شہریوں کے لیے آزادی اور جمہوریت کے یکساں عقائد رکھتے ہیں. لاس اینجلس میں ایک افریقی امریکی علاقے میں طلبہ عربی سیکھتے ہیں اور شہریت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. عزیزہ علی ریگن اصلاح کمیٹی کی پرنسپل ہیں. وہ کہتی ہیں
کیریکٹر بلڈنگ اینڈ لیڈرشپ ٹریٹس اینڈ دین اٹ گوز آن ٹو ہاؤ کین آئی ٹیک دوز سکلز اینڈ موو انٹو مائی کمیونٹی اینڈ کریٹ چینج.
ان کے کردار اور قیادت کی صلاحیت کی تعمیر، اور پھر یہ سلسلہ آگے چلتا ہے کہ یہ صلاحیتیں پیدا کس طرح کی جا سکتی ہیں اور کیسے معاشرے میں آگے بڑھا جا سکتا ہے، تبدیلی لائی جاتی ہے اور عالمی سطح پر کیسے تبدیلی لائی جا سکتی ہے. امریکہ میں مسلمانوں کی 2/3 تعداد تارکین وطن کی ہے. حاتم بندکئی اردن سے ترک وطن کر کے آئے ہیں.
We are citizens by choice and we accepted and wanted to be here.
ہم نے اپنی مرضی سے یہاں کی شہریت لی ہے ہم نے یہ قبول کیا اور چاہتے تھے کہ اس کمیونٹی کی خدمت کریں کیونکہ یہ ایک عظیم کاؤنٹی ہے. اس نے اپنے دروازے ہمارے لیے کھولے. عمر حکیم وسطی لاس اینجلس کے قریب علم فاؤنڈیشن میں مسلم کمیونٹی کے ایک سرگرم کارکن ہیں. وہ مستحق لوگوں کے لیے حفظان صحت کی اشیاء کی کٹ تیار کرتے ہیں. انہیں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں تشویش ہے.
He's given us a reason to express and show what democracy truly is. So this year we're really going to be focused on getting out to vote.
انہوں نے ہمیں وجہ دی ہے کہ ہم بتائیں اور ظاہر کریں کہ اصل جمہوریت کیا ہے. چنانچہ اس سال ہم واقعتاً ووٹ ڈالنے پر توجہ رکھیں گے اور امریکہ میں اپنے رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد میں اضافہ کریں گے تاکہ ہم اپنی آواز کی طاقت دکھا سکیں. امریکی ریاستوں کیلیفورنیا، الینوائے اور نیو یارک میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، مگر سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ انتہائی سخت مقابلے والی ریاستوں جیسا کہ فلوریڈا، اوہایو، ورجینیا اور پینسلوینیا میں بھی مسلمان ووٹروں سے بہت فرق پڑ سکتا ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے آئندہ صدر منتخب ہونے کے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن امیدوار آئیووا میں مصروف عمل ہیں اور پیر کے روز ملک کے پہلے کاکس سے قبل اپنے حریفوں کو ہدف بنا رہے ہیں. ادھر امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن اپنے نجی غیر محفوظ کمپیوٹر سے اہم ای میلز بھیجنے کی وجہ سے ایک تنازع کا سامنا کر رہی ہیں، جبکہ صدارتی مہم میں بھی ان کی بھرپور مصروفیات ہیں. تفصیلات بہجہ جیلانی پیش کرتی ہیں.
امریکہ کے محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کی رہائش گاہ پر ان کے غیر محفوظ ذاتی کمپیوٹر میں کئی ایسی ای میلز موجود ہیں جن میں انتہائی خفیہ معلومات ہیں، اور ان ای میلز کو عوامی سطح پر شائع نہیں کیا جائے گا. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کہہ رہے ہیں کہ سراغ رساں اداروں کی درخواست پر 7 یا اس سے کچھ زیادہ ای میلز کو روک دیا گیا ہے. میں ان ای میلز کے مشتملات کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور یہ کہ آیا وہ ان کے نجی کمپیوٹر سے بھیجی گئی ہیں، کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں. یہ پہلا موقع نہیں جب صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کو ای میلز کی وجہ سے اس صورتحال کا سامنا ہے. یہ ای میلز انہوں نے اس وقت ذاتی کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے ارسال کی تھیں جب وہ امریکی وزیر خارجہ تھیں. تازہ ترین صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب آئیووا کے کاکس میں محض 3 روز باقی رہ گئے ہیں. یہ پہلا ایونٹ ہوگا جس میں عوام اپنی اپنی جماعت کی طرف سے آئندہ صدر کے لیے نامزدگیوں کا آغاز کرتے ہیں. یہ واضح نہیں ہوا کہ ان ای میلز کا کاکس کے نتائج پر کیا اثر مرتب ہوگا.
صدر باراک اوباما نے اپنے ہفتے وار خطاب میں ملک بھر میں طالب علموں کو اسکول میں ہی کمپیوٹر سائنس سیکھنے کے مواقع فراہم کرنے کے اپنے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا ہے. صدر نے توجہ دلائی کہ معیشت میں تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور اساتذہ اور بزنس لیڈر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کمپیوٹر سائنس اب معاشی مواقع کے لیے نئی بنیادی مہارت ہے جس کا جاننا ضروری ہے. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. ترکی کی قومی سلامتی کونسل نے کہا ہے کہ شام کے کرد گروپ پی وائی ڈی اور اس کی ملیشیا وائی پی جی کی شام کے مستقبل میں کوئی جگہ نہیں ہے. انقرہ نے خبردار کیا ہے کہ وہ اس کرد گروپ کے خلاف فوجی مداخلت کر سکتا ہے، اور مبصرین کا کہنا ہے کہ ترکی اسلامک اسٹیٹ کے خلاف اس گروپ کے جنگجوؤں کی لڑائی میں روس اور امریکہ کی بڑھتی ہوئی حمایت سے خوف محسوس کر رہا ہے. استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز کی رپورٹ کی مزید تفصیلات کے مطابق ترکی کی قومی سلامتی کونسل نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ صدر بشر الاسد کی شامی حکومت کے ساتھ ساتھ کرد گروپ پی وائی ڈی اور اس کی مسلح شاخ وائی پی جی کو شام کے مستقبل میں کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہیے. انقرہ پی وائی ڈی اور وائی پی جی پر باغی کرد گروپ پی کے کے کی شاخیں ہونے کا الزام لگاتا ہے، جس کے خلاف اس وقت ترک فورسز ملک کے اندر بھی اور فضائی ذریعے سے عراق میں بھی لڑ رہی ہیں. ترک صدر رجب طیب اردوان نے اس مہینے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ خطے سے پی کے کے کا صفایا کر دیں گے. ترکی زبان کے ایک اخبار جمہوریت کے سیاسی کالم نگار سمیع دیس کہتے ہیں کہ اس خطرے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے.
Prime Minister Davutoğlu himself has said that if Turkey sees it necessary, it will take the same precautions against the YPG in Syria
that it is taking against the PKK in Iraq. انہوں نے کہا کہ خود وزیراعظم احمد داوتولو یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ترکی نے یہ ضروری سمجھا تو وہ شام میں YPG کے خلاف
حفظ ماتقدم کے وہی اقدامات کرے گا جو وہ عراق میں پی کے 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 خلاف کر رہا ہے. اس لیے ایک لحاظ سے ترکی نے وائی پی جی کے خلاف کاروائیوں کے لیے اپنا دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہے. مبصروں کا کہنا ہے کہ ترکی کی سیاسی قیادت جمعے کے روز جنیوا میں ہونے والے شام سے متعلق امن مذاکرات سے کرد گروپ پی وائی ڈی کو خارج کرنے میں اپنی کامیابی کو غالباً اپنی حوصلہ افزائی کے طور پر دیکھ رہی ہے. لیکن برسلز میں قائم ایک تھنک ٹینک کارنگی انسٹیٹیوٹ کے ایک وزٹنگ اسکالر سینان اولگن کہتے ہیں کہ انقرہ کا سخت ہوتا ہوا موقف شام کی کرد فورسز کی حالیہ عسکری کامیابیوں اور ترکی کی جانب سے روسی طیارہ گرائے جانے کے واقعے کا بھی ایک رد عمل ہے، جس کے متعلق انقرہ کا کہنا ہے کہ اس نے ترک فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی.
There is certainly a degree of unease in Ankara over these attempts by the PYD to cross westwards.
تجزیہ کار اولگن کہہ رہے ہیں کہ پی وائی ڈی کی جانب سے مغربی سمت کی جانب بڑھنے کی ان کوششوں پر انقرہ میں یقینی طور پر کسی حد تک بے چینی پائی جاتی ہے، لیکن روسی طیارہ مار گرائے جانے کے بعد اس خوف سے کہ روس کے ساتھ فوجی محاذرائی نہ شروع ہو جائے، ترکی کی شام میں اپنی قوت کے اظہار کی صلاحیت محدود ہو چکی ہے. نومبر میں ترکی کے ہاتھوں اپنا طیارہ گرائے جانے کے بعد روس نے شام میں جدید طیارہ شکن میزائلوں کا نظام نصب کر دیا تھا. یہ اطلاعات بھی ہیں کہ ماسکو شام کی کرد فورسز کو تحفظ فراہم کرنا چاہتا ہے، جنہیں پہلے ہی داعش کے خلاف ان کی لڑائی میں امریکی فضائی قوت کی مدد فراہم کی جا رہی ہے. کالم نگار ادیس کہتے ہیں کہ انقرہ کی دھمکیوں اور جنیوا مذاکرات سے اخراج کے باوجود پی وائی ڈی کی پوزیشن بدستور مضبوط ہے. ان کے الفاظ،
ملٹری سچویشن آن دی گراؤنڈ دیٹس گوئنگ ٹو ڈیٹرمن دی فائنل آؤٹ کم اینڈ ایز یو نو دی پی وائی ڈی اینڈ دی وائی پی جی آر الائیڈ
وِد امریکہ، زمین پر عسکری صورتحال آخری نتیجے کا تعین کرے گی، اور یہ کہ وائی پی جی اور پی وائی ڈی امریکہ کے اتحادی ہیں اور زمینی جنگ جاری ہے، اور اگر مغرب شام کے لیے اپنی حمایت کم کرتا ہے تو روس اس کی جگہ لے لے گا. شام کی کرد فورسز یہ الزام لگاتی ہیں کہ ترکی پہلے ہی سرحد کے ساتھ ان کے خلاف اکا دکا حملے کر چکا ہے. اگر وائی پی جی فورسز اپنی عسکری کامیابیوں کا تسلسل جاری رکھتی ہیں، جبکہ ترک فورسز ملک کے جنوب مشرقی کرد اکثریتی علاقوں میں پی کے 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 خلاف اپنی لڑائی میں شدت پیدا کر دیتی ہیں، تو تجزیہ کار خبردار کرتے ہیں کہ اندرونی تنازع کا پھیلاؤ شام کی سرحد کے مزید آگے تک جا سکتا ہے اور اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. آپ جانتے ہیں گزشتہ دنوں میں ماحولیاتی تبدیلی کی بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی. دنیا بھر سے ماہرین پیرس میں سر جوڑ کر بیٹھے اور اپنے اس کرۂ ارض کو، جو سب کا گھر ہے، ماحولیاتی اثرات سے بچانے کے لیے گھر کے طور طریقوں میں تبدیلی کا معاہدہ طے کیا. اور عین جس وقت پیرس میں یہ کانفرنس شروع ہو رہی تھی، بھارت اور چین دھند میں لپٹے تھے، اور جب یہ معاہدہ طے پا رہا تھا، پاکستان میں دھند کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا. یہ دھند ہے کیا؟ کاروں اور دیگر ذرائع سے اٹھنے والا دھواں جس کے ذرات جم کر دھند کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ہوا میں آلودگی بڑھا دیتے ہیں، اور فضا کی یہ آلودگی جان لینے پر تلی ہے. سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے پیٹرک برائس کہتے ہیں،
So we know that when air quality is bad, hospital admissions go up for asthma, hospital admissions go up for cardiovascular disease. We know that mortality.
ہوا صاف نہ ہو تو ہسپتال میں دمے کے مریضوں کا داخلہ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح دل کے امراض میں مبتلا لوگ ہسپتال میں زیادہ داخل ہوتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہوا کی آلودگی زیادہ ہو تو مرنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہو جاتی ہے. سٹینفورڈ یونیورسٹی میں کی گئی تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے درجہ حرارت میں 1 درجہ سیلسیس کا اضافہ امریکہ میں سالانہ 1,000 افراد کی موت کا سبب بن جاتا ہے، اور دنیا بھر میں فضائی آلودگی سے 1 درجہ سیلسیس سالانہ اضافے سے 20,000 سالانہ اموات ہوتی ہیں. ایسے شہروں میں جہاں فضا صاف نہیں ہے، سب سے زیادہ بچے اور معمر لوگ خطرے میں ہیں. پیٹرک برائس کہتے ہیں کہ ٹریفک کم ہو جائے تو فضا کی آلودگی بھی کم ہو سکتی ہے. ہم سائیکل کی سواری کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، کار پول کر سکتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ مل کر ایک کار میں کام پر جا سکتے ہیں. ہم بڑی گاڑیوں میں زیادہ لوگوں کے سفر کو فروغ دے سکتے ہیں. ٹریفک کا ہجوم کم کرنے کے لیے ہم جو بھی کریں وہ لوگوں کی صحت بہتر بنانے میں مددگار ہوگا. عالمی ادارے صحت کا اندازہ ہے کہ کھانے سے ہونے والی بیماریوں سے ہر سال تقریباً 5 لاکھ بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں اور ناصاف پانی اس میں بڑا دخل رکھتا ہے. برائس کہتے ہیں ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ آلودگی کن چیزوں سے ہوتی ہے. پانی صاف نہ ہو تو اسے پینے, اس میں نہانے اور کھانا پکانے کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں. یہ جان لینے کے بعد لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ صاف پانی کیسے حاصل کر سکتے ہیں. برائس کہتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی طوفانوں کا باعث بھی ہے. سیلاب اسی سے آتے ہیں اور سیلاب کے پانی میں زہریلے مادے شامل ہو کر فصلوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. جب خطرات اتنے زیادہ ہیں تو سوچنا ہوگا کہ ہم ذاتی طور پر اپنے ماحول کو کیسے بچا سکتے ہیں تاکہ ہمارے بچے ایک محفوظ زندگی گزار سکیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر. سندھ میں پاکستان رینجرز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ کو کراچی کے مضافات سے اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ جمعے کی رات کراچی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا. ادھر پاکستانی وزیر اعظم نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ پٹھان کوٹ دہشت گرد حملے نے بھارت کے ساتھ بات چیت پر منفی اثر ڈالا ہے. تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ پٹھان کوٹ میں دہشت گردوں کے حملے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان طے شدہ مذاکراتی عمل کو دھچکا لگا. ان کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان کی سرزمین اس حملے کے لیے استعمال ہوئی تو اس کی تہہ تک پہنچا جائے گا. وزیر اعظم نواز شریف نے ہفتے کو صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ دسمبر میں بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج اور ان کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ پاکستان سے دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت ہو رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ پٹھان کوٹ حملے کے سلسلے میں کی جانے والی تفتیش کے نتائج جلد سامنے آئیں گے.
معاملہ تو بڑے اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے, لیکن بدقسمتی سے پھر ایسا واقعہ ہو گیا جس کی وجہ سے ایک سیٹ بیک ہوا ہے. اب اس واقعے کی تفتیش ہو رہی ہے اور میرے خیال ہے کہ بہت جلد تفتیش کے نتائج سامنے آئیں گے, قوم کے سامنے بھی آئیں گے. اور یقیناً ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے جس کا تعلق اگر پاکستان کی سرزمین سے ہے تو اس کے تحت تک جایا جائے.
روامہ پٹھان کوٹ میں بھارتی فضائیہ کے اڈے پر حملے کے بعد بھارت نے الزام عائد کیا تھا کہ یہ حملہ پاکستان میں موجود کلدم شدت پسند تنظیم جیش محمد سے وابستہ شدت پسندوں نے کیا. اس بارے میں بھارت نے پاکستان کو کچھ شواہد بھی فراہم کیے جس کی بنیاد پر ابتدائی تحقیقات کر کے پاکستان نے جیش محمد کے متعدد شدت پسندوں کو گرفتار اور اس تنظیم کے کچھ دفاتر کو سیل کر دیا تھا. پاکستانی حکام اس بات کی بھی تصدیق کر چکے ہیں کہ جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا ہے. کئی سالوں کے تعطل کے بعد دسمبر میں پاکستان اور بھارت نے دو طرفہ جامع امن مذاکرات بحال کرنے کا اعلان کیا تھا اور روامہ کے وسط میں دونوں ملکوں کے خارجہ سیکٹریوں کے درمیان ملاقات طے تھی, لیکن پٹھان کوٹ میں حملے کے بعد بات چیت کے اس دور کو ملتوی کر دیا گیا. پاکستان کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے ایک دوسرے سے رابطے ہیں اور خارجہ سیکٹری سطح کے مذاکرات کے لیے نئی تاریخوں کے تعین پر بات چیت کی جا رہی ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر اعظم نے لاہور میں ہفتے کے روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گرد یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اب بھی پاکستانیوں کو دہشت زدہ کرنے کی کچھ اہلیت رکھتے ہیں, لیکن بقول ان کے یہ محدود نوعیت کی صلاحیت بھی جلد ختم کر دی جائے گی. لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ.
وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ 2013 کی نسبت جب ان کی جماعت نے حکومت سنبھالی تھی اب ملک کی صورتحال بدرجہ بہتر ہے. ہفتے کو سابق ناظم لاہور میاں عامر محمود کے والد کے انتقال پر تعزیت کے بعد وزیر اعظم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں امن و امان بہت بہتر ہو گیا ہے اور ملک کی اقتصادی صورتحال میں بھی نمایاں بہتری آئی ہے. ملک میں دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشن سے متعلق ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا,
ضرب عضب کے نتائج پوری قوم کے سامنے ہیں, بہت اچھے نتائج ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ دہشت گردی بہت کم ہوئی ہے اس ملک کے اندر. دہشت گرد عناصر جو ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں اپنی پریزنس جو ہے نا وہ شو کرنا چاہتے ہیں. ہم ختم نہیں ہوئے, ہم اب تھوڑی بہت ہمارے میں سکت باقی, لیکن یہ سکت جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی.
وزیر اعظم کا دہشت گردوں میں کچھ سکت باقی ہونے کا اعتراف واضح طور پر ان واقعات کی طرف اشارہ تھا جو اس برس کے شروع ہی میں پیش آئے، جن میں سب سے نمایاں باچا خان یونیورسٹی پر دہشت گردوں کا حملہ تھا۔ گزشتہ برس آپریشن ضرب عزم کی وجہ سے دہشت گردی میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی تھی، اور 2016 شروع ہوتے ہی جو کئی دہشت گردی کے واقعات ہوئے وہ یقیناً سب کے لیے تشویش کا باعث ہیں۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کی سکت ختم کرنے کے لیے سیاستدانوں کو نیشنل ایکشن پروگرام کی روشنی میں زیادہ مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے۔ معروف سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کی رائے۔
دیکھیے، اصولی طور پر تو یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ کمزور ہوئے ہیں ملیٹنٹس اور ٹیررسٹ گروپس جو ہیں، اور وہ اپنی پریزنس کو دکھانا چاہتے ہیں، لیکن اگر ان کو ختم کرنا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ جو سیولین لیڈرشپ ہے، سیول گورنمنٹ ہے، ان کو آپس میں لڑائی جھگڑے سے سیاستدانوں کو پرہیز کرنا چاہیے، اور پوری کی پوری توجہ بمے سیاسی جماعتوں کے اس طرف ہونی چاہیے کہ معاشرے میں ہمدردی کیوں ہے کچھ لوگوں کی کہ ہاں اس قسم کے گروپس کے لیے، اور عوامی رائے عامہ کو ان کے خلاف کرنا، ذہنی طور پہ تیار کرنا، یہ کام ان لوگوں کا ہوتا ہے جو معاشرے میں قریبی تعلق رکھتے ہیں، اور یہ تعلق سیاستدانوں کا، لوکل گورنمنٹ کے الیکٹڈ لوگوں کا، پارلیمنٹیرینز کا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ اس طرف توجہ دیں تو مقصد کو حاصل کرنا اور بھی آسان ہو سکتا ہے۔
ہفتے کو میڈیا سے اپنی گفتگو میں وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا بھی اعلان کیا۔
اور آج آپ کو یہ سن کر اور بھی خوشی ہوگی کہ 5 روپے پیٹرول اور آج کم کر دیا گیا ہے، اور مٹی کا تیل بھی 5 روپے کم ہوا ہے، ڈیزل 5 روپے کم ہوا ہے۔
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے اعلان کے باوجود کئی ماہرین اقتصادیات یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں خام تیل کی قیمت جس قدر کم ہو چکی ہے، پاکستانی حکومت صارفین کو تیل کی قیمت میں اس کمی کا پورا فائدہ منتقل کرنے سے گریز کر رہی ہے۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
لیجیے باقی عالمی خبریں۔ شام کے مرکزی حزب اختلاف گروپ کی نمائندگی کرنے والا ایک گروپ آج ہفتے کے روز جنیوا پہنچ گیا ہے، تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ سعودی عرب کی حمایت والی اعلی مذاکراتی کمیٹی یا HNC کے ارکان شام میں جنگ کے خاتمے کے مقصد سے ہونے والے امن مذاکرات میں براہ راست شرکت کرتے ہیں یا نہیں۔ اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے اپوزیشن کے بائیکاٹ کے باوجود جمعے کو مذاکرات کا آغاز کر دیا تھا۔ اس سے پہلے سن 2014 میں امن سمجھوتے کے لیے اقوام متحدہ کے زیر اہتمام مذاکرات کی پہلی بین الاقوامی کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ مذاکرات کا آغاز اقوام متحدہ کے صدر دفاتر میں شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے سٹیفان دی مستورا اور شام کی حکومت کے وفد کے درمیان ملاقات سے ہوا۔ اس وفد کی قیادت اقوام متحدہ کے لیے شام کے سفیر بشار جعفری کر رہے ہیں۔ ملاقات کے بعد مستورا نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ وہ اتوار کے روز اپوزیشن کے وفد سے ملاقات کر سکیں گے۔ ترک حکام کے مطابق ترکی کے مغربی ساحل کے قریب یونانی جزیرے لیسبوس کے قریب پناہ گزینوں کا ایک جہاز ڈوبنے سے کم از کم 33 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ 75 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ ترک ساحلی محافظوں نے بتایا کہ 9 افراد ایک ڈوبنے والے جہاز میں پھنسے ہوئے تھے، جبکہ امدادی گشتی کشتیوں نے 75 افراد کو بچایا اور باقی بچ جانے والوں کی تلاش کا کام جاری رکھا۔ ترک خبر رساں ادارے ڈوگن نے کہا کہ 43 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ بچ جانے والے ایک شخص نے فرانسیسی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ کم سے کم 20 لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ ڈوبنے والی کشتی میں شام اور افغانستان کے افراد سوار تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے امریکی شہریوں، خصوصی طور پر ایرانی امریکیوں کو ایران کے سفر کے خطرات کے بارے میں متنبہ کیا ہے۔ یہ سفری انتباہ جمعے کو جاری کیا گیا، جو 5 اگست 2015 سے نافذ العمل انتباہ کی جگہ لے گا۔ اس میں امریکی شہریوں، خصوصی طور پر ایسے ایرانی امریکیوں کو جو دوہری شہریت رکھتے ہیں، ایران میں گرفتاری اور حراست میں لیے جانے کے خطرے کے بارے میں چوکس کیا گیا ہے۔ نئے انتباہ سے چند ہی روز پہلے 5 امریکی، جن میں دوہری شہریت رکھنے والے 4 ایرانی شامل تھے، قیدیوں کے تبادلے کے دوران ایرانی قید سے رہا ہوئے، جب ایران پر عائد اقتصادی تعزیرات اٹھا لی گئیں۔ ایسے میں جب اسلامی جمہوریت نے جوہری سمجھوتے پر عمل درآمد کا آغاز کیا۔ امریکہ اور برازیل کے صدور یہ عہد کر رہے ہیں کہ وہ زیکا وائرس کے پھیلنے اور اس سے نمٹنے کے بارے میں تمام معلومات کا تبادلہ کریں گے اور اس کے خاتمے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ جمعے کو دونوں رہنماؤں کی بات چیت کے بعد وائٹ ہاؤس نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ اوباما اور ڈیلمر روسیف دونوں اس بات کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس وائرس پر قابو پانے کے لیے بہتر ویکسین کی تیاری اور دیگر ٹیکنالوجی کے لیے کام میں تیزی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ زیکا وائرس تمام امریکی ممالک میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور 40 لاکھ لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ ابتدائی طور پر اس وائرس کو برازیل میں 4000 ایسے کیسز کا باعث خیال کیا جا رہا ہے جن میں پیدا ہونے والے بچے بے حد چھوٹے سر اور بہت کم دماغ کے مالک ہوتے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ زیکا وائرس کے خلاف ویکسین کی تیاری میں برسوں لگ سکتے ہیں۔ امریکہ کا ایک بحری جنگی جہاز جنوبی بحیرہ چین میں ان مقامات سے گزرا ہے جس کی ملکیت کا دعویٰ چین کرتا ہے۔ امریکہ نے اسے بحری سفر کی آزادی کے نام سے معصوم کیا جبکہ چین نے اسے سنگین طور پر غلط رویہ قرار دیا ہے۔ پینٹاگون کے ایک ترجمان جیف ڈیوس نے کہا کہ یو ایس ایس کرٹس ویلبر کا وہاں سے گزرنا ان اہم بحری راستوں سے گزرنے کے بین الاقوامی حق کا اطلاق کرنا ہے۔ جنگی جہاز نے پیرسل گروپ میں ٹریٹون جزیرے کے پاس 12 بحری میل کا سفر کیا جس پر تائیوان اور ویتنام کے ساتھ ساتھ چین بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ بیجنگ میں چین کی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ نے جنوبی بحیرہ چین میں اپنی بحری مشق کے ساتھ امن اور استحکام کو تباہ کیا۔ اس سے پہلے ایک امریکی جہاز اکتوبر میں وہاں سے گزرا تھا۔ پینٹاگون کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکی بحری طیارہ بردار جنوبی بحیرہ چین میں بحری نقل و حرکت کی آزادی نامی معمول کی کارروائی کر رہا تھا۔ ادیس ابابا میں افریقہ کے متعدد لیڈر آج ہفتے کے روز افریقن یونین سمٹ کا آغاز کر رہے ہیں۔ زمبابوے کے صدر اور افریقی یونین کے چیئرمین رابرٹ موگابے نے سربراہی اجلاس کا افتتاح کیا۔ اجلاس میں براعظم میں انسانی حقوق پر توجہ مرتکز کی جائے گی۔ برونڈی میں بحران ایجنڈے پر سر فہرست ہوگا۔ اس بارے میں کچھ اور تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
حقوق انسانی خاص طور پر خواتین پر توجہ مرکوز کرنے کے فیصلے کے باوجود افریقن یونین ایک بار پھر توجہ سیکیورٹی کے مسائل پر مرکوز کر رہی ہے۔ 17 افریقی ممالک میں اس سال انتخابات ہو رہے ہیں اور اقتدار حاصل کرنے والے رہنماؤں کے لیے کیا نتائج نکلتے ہیں ان پر بھی تواتر کے ساتھ تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ زمبابوے کے صدر رابرٹ موگابے جو کہ افریقن یونین اسمبلی کے سبکدوش ہونے والے چیئر پرسن ہیں 1987 سے اپنے ملک میں برسر اقتدار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ان لوگوں سے متاثر نہیں ہیں جو ایسے لیڈروں پر نکتہ چینی کرتے ہیں جو طویل عرصے سے برسر اقتدار ہوں۔ ان کا کہنا تھا آپ طویل عرصے سے اقتدار میں ہیں، آپ اب دوسروں کو اقتدار میں آنے کا موقع دیں، اور یہ باتیں یورپ سے آتی ہیں، ان سے کہیں کہ وہ اپنا منہ بند رکھیں۔ یہ تھے زمبابوے کے صدر۔ برونڈی، جنوبی سوڈان اور دہشت گردی اور سیکیورٹی کے مسائل افریقن یونین کی سربراہ میٹنگ کے ایجنڈے میں سر فہرست ہیں۔ برونڈی کے وزیر خارجہ ایلن نیا میٹوئے نے جمعے کے روز کہا کہ ان کا ملک برونڈی میں افریقی فوجوں کا آنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ ان کے الفاظ،
وی وانٹڈ ٹو لیٹ ایوری باڈی نو ان دی کاؤنسل دیٹ دی پرابلمز آف برونڈی ہیو ٹو بی سولوڈ بائی برونڈینز تھرو پیسفل اینڈ پولیٹیکل مینز دیٹ دی سپورٹ دیٹ برونڈی نیڈز۔
ہم چاہتے ہیں کہ کونسل میں ہر شخص یہ بات سمجھ لے کہ برونڈی کے مسائل خود وہاں کے لوگوں کو پرامن اور سیاسی طریقوں سے حل کرنے ہوں گے۔ جو مدد و حمایت برونڈی چاہتا ہے وہ فوجوں سے نہیں چاہتا۔ آپ کسی بھی مدد کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، ہم بیٹھ کر اس پر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں، لیکن جب فوج کی بات آتی ہے تو ہمارا موقف تبدیل نہیں ہوا، یعنی فوج کو وہاں آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ تھے برونڈی کے وزیر خارجہ۔ برونڈی کو اس کے باوجود اس ہفتے افریقن یونین کے پیس اینڈ سیکیورٹی کمیشن کا رکن پھر سے منتخب کر لیا گیا ہے کہ کانفرنس کو اس مسئلے پر ابھی مزید غور کرنا باقی ہے۔ افریقن سربراہ اجلاس اتوار کی شام ختم ہوگا۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں،
سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
امریکہ کی ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹیوں کے صدارتی امیدوار آئیووا میں ہونے والے کاکس سے قبل بھرپور تیاریوں میں ہیں۔ تفصیلات بہجت جیلانی بتاتی ہیں۔
امریکہ کے آئندہ صدر منتخب ہونے کے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن امیدوار آئیووا میں مصروف عمل ہیں اور پیر کے روز ملک کے پہلے کاکس سے قبل اپنے حریفوں کو ہدف بنا رہے ہیں۔ ریپبلکن امیدواروں میں سر فہرست ڈونلڈ ٹرمپ کو آئیووا میں رائے عامہ کے جائزوں میں برتری حاصل ہے اور وہ نیو ہیمپشر میں اپنی مہم چلا رہے ہیں، جہاں 9 فروری کو نامزدگیوں کا دوسرا مرحلہ ہوگا۔ آئیووا میں ٹرمپ کے حریف سینیٹر ٹیڈ کروز کاکس سے 2 روز پہلے رائے دہندگان کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پرائمری سیزن کے دوران بحث میں اپنی بدترین کارکردگی کے بعد سنبھلنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ٹیڈ کروز کہتے ہیں کہ مجھے میڈیا کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کے بارے میں کوئی تشویش نہیں۔ یہ کوئی حیران کن بات بھی نہیں کہ میں عوامی میڈیا کے لیے پسندیدہ امیدوار نہیں ہوں۔ میں امریکی عوام کا امیدوار بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم نے متعدد ایسے ریپبلکن دیکھے ہیں جو عوامی اور بنیادی میڈیا کی زینت بنے رہتے ہیں۔ جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن رائے عامہ کے جائزوں میں معمولی برتری کے بعد اطمینان میں نہیں، انہیں اپنے حریف برنی سینڈرز کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا سامنا ہے۔ کلنٹن کو اپنی انتخابی مہم میں ایک بار پھر اپنے نجی کمپیوٹر کے استعمال پر کنٹروورسی کا سامنا ہے۔ انہوں نے وزیر خارجہ ہوتے ہوئے اپنا ذاتی کمپیوٹر دفتری ای میلز کے لیے استعمال کیا تھا۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ آئیووا میں اس صورتحال کے اثرات کیا رہیں گے۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی، اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
شمالی کوریا اپنے عوام اور بین الاقوامی برادری کے لیے مسلسل خطرہ بنا ہوا ہے۔ امریکی کانگریس میں ہونے والی ایک سماعت میں شمالی کوریا پالیسی کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے سنگ کم نے شہادت دیتے ہوئے کہا تھا کہ شمالی کوریا بدستور اپنے وعدوں کی خلاف ورزی اور بین الاقوامی ذمہ داریوں سے روگردانی کر رہا ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں اور اس کو لے جانے والے ذرائع کی تیاری اس کی اسٹریٹجک قومی پالیسی کی ترجیح اول ہے۔ وہ یہ سب کچھ اپنے عوام کی خوشحالی کو داؤ پر لگا کر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عوام کے انسانی حقوق کو بھی پامال کر رہا ہے۔ اس طرح کے اقدامات کے جواب میں امریکہ نے شمالی کوریا پر واضح کر دیا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو جو خطرات لاحق ہیں ان کا بھرپور دفاع کیا جائے گا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امریکہ نے جنوبی کوریا اور جاپان کے ساتھ اپنے فوجی اشتراک اور تعاون کو مزید مستحکم بنایا ہے اور انہیں جدید طرز کے ترقی یافتہ ہتھیار اور ٹیکنالوجی فراہم کی ہے۔ ایک طرف امریکہ نے شمالی کوریا کے خلاف مدافعتی اقدامات کیے ہیں تو دوسری طرف شمالی کوریا کی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے پابندیاں بھی عائد کر رکھی ہیں۔ جولائی میں امریکی محکمہ خزانہ نے شمالی کوریا کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا تھا اور پہلے سے عائد شدہ پابندیوں پر نظر ثانی کر کے انہیں موجودہ حالات کے مطابق ڈھالا ہے، جن کا مقصد یہ ہے کہ شمالی کوریا دوسرے ناموں یا کمپنیوں کے ذریعے ان پابندیوں کی خلاف ورزی نہ کرنے پائے۔ ماضی میں امریکہ کی کوششوں سے اقوام متحدہ نے شمالی کوریا کی ایک بڑی شپنگ کمپنی پر بھی پابندی لگائی تھی اور اس کمپنی کے جہاز کسی بندرگاہ پر لنگر انداز نہیں ہو سکتے۔ نتیجتاً اب یہ بحری جہاز اپنے ملک تک محدود ہو گئے ہیں اور اب کوئی غیر ملکی جہازران کمپنی اس کمپنی کے ساتھ کاروبار نہیں کرتی۔ اسی طرح شمالی کوریا کو سیاسی طور پر یکو تنہا رکھنا بھی اہم ہے۔ اس بات پر اتفاق رائے پیدا کیا گیا کہ جب شمالی کوریا اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں اور وعدے پورے نہیں کرتا، اس وقت تک اسے بین الاقوامی برادری کی کارروائیوں میں شریک نہ کیا جائے۔ امریکہ اور اس کے سفارتی شراکت دار جنوبی کوریا، جاپان، چین اور روس نے بھی اس پر اتفاق کیا ہے کہ شمالی کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری سے روکا جائے۔ خصوصی نمائندے کم نے کہا کہ شمالی کوریا سے ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ ایسے تمام اقدامات سے گریز کرے جس سے علاقے میں کشیدگی بڑھنے کا امکان ہے یا بین الاقوامی امن و سلامتی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ امریکہ اور اس کے شراکت دار مدافعت، دباؤ اور سفارتکاری کے ذریعے شمالی کوریا کو یہ سخت اور واضح پیغام دے رہے ہیں کہ وہ پڑوسی ملکوں کو دھمکانا بند کرے اور اپنے عوام کے انسانی حقوق کا احترام کرے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
گزشتہ ہفتے سے ہم آپ کو خبروں میں بتاتے آئے ہیں کہ نیو ہورائزنز پروب نے نظام شمسی کے سب سے چھوٹے اور دور افتادہ سیارے پلوٹو کی تصویریں بھیجنے کا آغاز کر دیا ہے۔ امریکہ کے خلائی ادارے ناسا نے اس خلائی جہاز کی کھینچی تصاویر پیش کی ہیں جو اس پروب نے پلوٹو کے قریب سے گزرتے ہوئے بنائی۔ نیو ہورائزنز کو 10 سال کا عرصہ لگا اور وہ نظام شمسی سے گزرتا ہوا 3 ارب میل کی مسافت طے کر کے پلوٹو کے قریب سے گزرا۔ وائس آف امریکہ کی زلتسکا ہوک کی رپورٹ کے مطابق انتہائی اعلیٰ معیار کی ان تصویروں سے سائنسدانوں کو مدد ملے گی کہ وہ نظام شمسی کے بارے میں بہتر معلومات حاصل کر سکیں کہ آخر یہ نظام کیسے تشکیل ہوا اور پھر ممکنہ طور پر اس کی ترقی کے مراحل کن ادوار سے گزرے۔ نیو ہورائزنز نے پلوٹو کی قریبی تصاویر اس وقت لی جب یہ قریب 50,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اس کے پاس سے گزرا۔ ناسا سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان تصویروں سے 2 معلومات فراہم ہوئی ہیں جو انہیں نظام شمسی کے باہر کے کنارے پر واقع سیارے کے بارے میں پہلے حاصل نہیں تھیں۔
We have found that at least parts of Pluto are very young. They don't have any craters.
نیو ہورائزنز مشن میں جیولوجی اور جیو فزکس کے جان سپینسر کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ پلوٹو کے کچھ حصے بہت نئے ہیں، ان میں آتش فشانوں کے دھانے بھی نہیں جن کی موجودگی قدیم تہوں میں متوقع ہوتی ہے، اس لیے پلوٹو اندرونی طور پر فعال کہا جاتا ہے اور یہاں پر جو لینڈسکیپ تشکیل ہو رہا ہے اس کے عملی پہلو کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ خلائی جہاز نے منگل کے روز پلوٹو کے قریب سے لی جانے والی تصویروں سے پہلے بھی ایک انتہائی شاندار تصویر ارسال کی تھی۔ قریب سے لے جانے والی ان تصویروں سے ایک وقت میں دھندلے علاقے اور مقام بھی واضح طور پر نظر آنے لگے۔ ان میں سے ایک کو تو سیارے کا دل ہی کہا جاتا ہے۔ ناسا سائنسدان کہتے ہیں کہ پلوٹو پر پہاڑوں اور پانی کے آثار اس نوعیت کے ہیں جس کی پہلے توقع نہیں کی جا رہی تھی۔
So these mountains are rising out of a relatively smooth terrain which in and of itself is surprising also.
نیو ہورائزنز مشن میں ڈیپٹی پروجیکٹ سائنسدان کیتھی آلکن کہتی ہیں کہ یہ پہاڑ نسبتاً ہموار زمین سے ہی بلند ہو رہے ہیں، جو بذات ہی ایک حیرت انگیز بات ہے کیونکہ ہمارا خیال تو یہ تھا کہ اس جگہ پر زیادہ آتش فشانی دھانے ہوں گے یا پورے سیارے پر ہی یہ صورت ملے گی، اور اب یہ پہاڑ جو قریب 11,000 فٹ بلند ہے واقعتاً حیران کن صورت ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ انہیں ان تصویروں پر تحقیقی کام مکمل کرنے میں سال بھر کا عرصہ لگ جائے گا، لیکن ابتدائی چند گھنٹوں میں ہی جو کچھ دیکھا گیا ہے وہ پلوٹو کے بارے میں پرانے نظریات کو تبدیل کر چکا ہے۔ نیو ہورائزنز کی ٹیم اس بارے میں بھی انتہائی خوش ہے کہ خلائی جہاز کو پلوٹو کے ارد گرد واقع متعدد چاندوں کے ساتھ ٹکراؤ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ قریب سے بنائی گئی ایک تصویر سے بہت حیران کن معلومات حاصل ہوئیں۔
We look at Charon and we find, the thing doesn't have enough craters on it. It must be active.
نیو ہورائزنز کے کلیدی تفتیش کار الین سٹرن کہتے ہیں کہ ہم نے شیرون کو دیکھا اور ہمیں پتہ چلا کہ پلوٹو کی سطح پر آتش فشاں پہاڑوں کے دھانے نہیں، لیکن اسے فعال ہونا چاہیے، کم سے کم حالیہ برسوں میں ایسا ہونا ہی چاہیے تھا۔ اس مختصر سی دنیا میں جو سائز کے اعتبار سے ٹیکسس کے برابر ہے، کینینز بھی موجود ہیں جو گرینڈ کینین سے بھی کہیں پرانے ہیں اور جنہیں ٹیکنوٹونکس نے تشکیل کیا ہے۔ امریکہ پلوٹو تک پہنچنے والا پہلا ملک ہے. اپنے اس تازہ ترین خلائی مشن کے ساتھ اب یہ نظام شمسی کے ہر سیارے تک پہنچ چکا ہے. دیکھتے ہیں اور کتنی دنیائیں ہیں ہماری اس دنیا سے باہر. آج تو بس یہیں تک. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پاکستانی سنگر عالمگیر کی زندگی پر فلم, ہیرو فواد خان ہوں گے. تفصیلات فکرو فن میں.
دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سما, ایسا نشا تیرے پیار نے دیا. سوچا نہ تھا کھو گئے سپنوں میں ہم. دیکھا نہ تھا.
بالی ووڈ ہو یا پاکستانی فلمی صنعت, لگتا کچھ یوں ہے کہ آج کل دونوں کی فلم بنانے والوں کو مشہور و معروف ہستیوں پر فلمیں بنانا کچھ زیادہ ہی بھاگ گیا ہے. بالی ووڈ میں تو یکے بعد دیگرے کئی فلمیں بن بھی چکی ہیں, جبکہ پاکستان میں اس کی حالیہ مثال منٹو ہے. اب پاکستانی سپر اسٹار اور بالی ووڈ شائقین کے پسندیدہ فواد خان کو بھی ان کے پرستار جلد ایک ایسی ہی فلم میں جلوہ گر ہوتے دیکھیں گے. فواد خان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پرستاروں کو یہ خبر سنائی کہ وہ پاکستان میں پاپ سنگنگ کی بنیاد رکھنے اور اسے عروج دینے والے مایا ناز گلوکار عالمگیر کی زندگی پر بنائی جانے والے فلم البیلا راہی میں مرکزی کردار ادا کریں گے, جس کے لیے وہ بہت پرجوش ہیں.
نیلے نیلے امبر پر چاند جب آئے, پیار برسائے, ہم کو ترسائے. ایسا کوئی ساتھی ہو, ایسا کوئی پریمی ہو, پیاس دل کی بجھا جائے. نیلے نیلے امبر پر چاند جب آئے.
فلم کا نام عالمگیر کے اسی سپر ہٹ گیت سے لیا گیا ہے.
راہوں میں گاتا چلا ہوں, نغمے سناتا چلا ہوں, سب کو بتاتا چلا ہوں. انسانی روحیں دنیا میں صرف ہے پیار کی پیاسی, صرف ہے پیار کی پیاسی. البیلا راہی, میں ہوں البیلا راہی.
البیلا راہی کے فیس بک پیج پر فلم کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ فلم عالمگیر کے عام آدمی سے لے کر پاکستانی میوزک انڈسٹری کی مشہور شخصیت بننے تک کے سفر کی کہانی ہے. عالمگیر شہرت کے بام عروج تک پہنچنے کے دوران جن نشے و فراز سے گزرے, البیلا راہی میں وہی سب کچھ فلمانے کی کوشش کی جائے گی.
شام سے پہلے آنا,
تعارف کے لیے کراچی میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ فلم پر کام جلد شروع کیا جائے گا. تقریب میں موجود فواد خان نے البیلا راہی گا کر سما باندھ دیا. عالمگیر نے ویڈیو لنک کے ذریعے تقریب سے خطاب میں فلم میکرز اور فواد خان کا شکریہ ادا کیا. فلم کے ڈائریکٹر سلطان غنی کا کہنا تھا کہ البیلا راہی کی ریلیز کی حتمی تاریخ تو ابھی نہیں دی جا سکتی, تاہم یہ فلم سن 2017 میں سینما گھروں کی زینت بنے گی.
یہ شام اور تیرا نام, دونوں کتنے ملتے جلتے ہیں. تیرا نام نہیں لوں گا, نہیں لوں گا, بس تجھ کو شام کہوں گا. یہ شام.
البیلا راہی کا اسکرپٹ فیصل ہاشمی نے لکھا ہے, جبکہ فلم کے میوزک ڈائریکٹر کا انتخاب ابھی ہونا باقی ہے.
کبھی تم ادھر سے گزر کے تو دیکھو, ان آنکھوں سے دل میں اتر کے تو دیکھو. یہاں تم کو اپنی محبت ملے گی, محبت ملے گی. کبھی تم ادھر
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر نیلسن۔ اپنی میزبان مدثرہ منظر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ اور شب بخیر۔